العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے توسط سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی۔ یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ آیہ کریمہ کے حوالے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ معرفت کے سلسلے سے گفتگو بہت ہے، اور آپ اس سے واقف ہیں. سال گزشتہ بھی کچھ باتیں سلسلے سے عرض کی گئی تھیں اور اس سال آیہ کریمہ میں جو صفات بیان ہوئے ہیں انہی کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے, کچھ لوگوں نے التماس دعا کہا ہے. مجلس کے بعد حالت اس قابل نہیں رہ جاتی کہ مزید دعا کر سکوں, انفرادی طور سے یہ وظیفہ انجام دیتا ہوں, لہذا تمام حضرات کی حاجات کی برابری کے لیے اور وہ بندہ مومن جس کا دو دن پہلے انتقال ہوا تھا اس کے جنازے کے یہاں سے ہندوستان منتقل ہونے کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں, ان کی آسانی کے لیے آپ حضرات دعا کریں. اور ایک مرحومہ جن کے لیے کہا گیا ہے, سیدہ کبریٰ بی بی, ان کے لیے اور تمام عزاداران حسین جو راہ حسین پر دنیا سے گزر گئے ہیں, ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال فرمائیں. معرفت کے سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو مقدمتاً عرض کر کے اپنی بات کو متصل کرنا چاہوں گا. کوشش کی جا رہی ہے کہ معرفت کے فوائد کو مقدمتاً ایک دو جملوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ گزارش کیا جائے, تاکہ ہم اپنے اندر ان چیزوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو معرفت کے آئینے کے سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی معرفت پائی جاتی ہے اور ہم پروردگار رسول خدا ائمہ طاہرین کے سلسلے میں کتنی معرفت رکھتے ہیں. من عرف اللہ وعظمہ من عفاہ من الکلام وبطنہ من الطعام. مجھے پہلے جملے سے آج بحث ہے راقی بعد میں, کہ جب کوئی پروردگار کو پہچان لیتا ہے اور خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس پروردگار کی عظمت اس کے اندر سما جاتی ہے اور اس کو عظیم جانتا ہے, تو پھر اس کا کلام ختم ہو جاتا ہے, گفتگو کم ہو جاتی ہے. یہ ایک جملہ ہے جس پر اگر انسان سوچے گفتگو کرے تو بہت سی چیزیں جو سلسلے میں پائی جاتی ہیں, میں صرف مقدمہ جتنا وقت میں گنجائش ہے اتنا آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ من عرف اللہ وعظمہ من عفاہ من الکلام, جو پروردگار عالم کو پہچان لیتا ہے اور اس کو عظیم سمجھتا ہے وہ اپنے دہن کو گفتگو سے بند کر لیتا ہے. یعنی پھر ہر جملہ ہر لفظ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا. علماء اخلاق نے 30-32 گناہ ہیں جو صرف زبان کے بیان کیے ہیں کہ جن کو انسان زبان کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. ایک مستقل موضوع ہے تقریر کا زبان, جس کو مولا کائنات نے علیہ اعلیٰ التحیت والکرم جب نہج البلاغہ میں آپ نے متقین کے صفات کو بیان کیا کہ جہاں آنے والے نے مولا کائنات سے یہ درخواست کی تھی کہ یا علی متقین کے صفات اس طریقے سے بیان کیجئے کہ جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہوں, اور پھر ایک پورا خطبہ ہے جس کو نہ اس کا مقدمہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ اس کے جملے, اس میں مولا کائنات نے جہاں بیان کیا ہے وہاں پر پہلی فضیلت یہی بیان کی. آپ فرماتے ہیں, اما المتقون فیہا ہم اہل الفضائل، متقی زمین پر وہ ہیں جو صاحبان فضیلت ہیں، جن کے ارد گرد فضیلتیں طواف کرتی ہیں، جو برائیوں کے نزدیک نظر نہیں آتے، رذیلتیں کثافتیں جن کے پاس نہیں ہوتی۔ اور اس میں جب مولا نے ان فضیلتوں کی تفصیل بیان کی ہے میرے عزیزوں، ہمیں اس خطبے کو پڑھنا چاہیے کبھی کبھی، خطبہ حمام یا خطبہ صفات متقین کے نام سے نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ تو جب متقین کے فضائل مولا کائنات نے بیان کیے ہیں، تو مولا نے جو پہلی فضیلت بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ منطقہم الصواب، متقی کے صاحبان فضیلت ہیں جن کی پہلی فضیلت یہ کہ جن کی گفتگو درست ہے، ثواب سے نہیں بلکہ صاد سے، کہ جس کے معنی ہے درست صحبت کرنا، درست گفتگو کرنا، ایک دم صحیح ٹو دا پوائنٹ متقی گفتگو کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی گفتگو جو زبان پر آئے جاری ہو جائے، نہیں۔ یہ مولا کائنات ہے، بہت سی چیزیں یہاں پر ہیں لیکن اس کو عرض کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے حدیث نے کہا کہ من عرف اللہ وعظمہ من عفاہ من الکلام، کہ جو پروردگار کو کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے منہ کو گفتگو سے بند کر لیتا ہے، یعنی اب سنتا زیادہ ہے بولتا کم ہے۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ میں دو جملے اس پر عرض کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب معرفت ہوگی خدا کی تو پھر پروردگار عالم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے اس کی بھی معرفت ہوگی۔ خدا نے بیان کیا ہے کہ ایک دن ہوگا جب تم ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوگے، جس کو مالک، جس کو یوم الدین کہا جاتا ہے، اور ہم مالک یوم الدین ہیں، تم کو ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور اس دن ہم سب تم سے پوچھ لیں گے تم نے کیا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم ساری چیزوں کو تم سے معلوم کر لیں گے، حتیٰ تمہاری جلد تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لوگ اپنی جلدوں سے کہیں گے، اپنے کھال سے کہیں گے، جی اپنی کھال سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ کھال کہے گی انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، یہ قرآن مجید ہے، کہ وہ خدا جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی تھی، اس نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا کی ہے۔ جب اس چیز کی انسان معرفت حاصل کر لے گا تو خود بخود گفتگو کم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے، یہ چند گرام کی جو زبان انسان کے دہن میں ہے، یہ اگر صحیح چل جائے تو منتشر قوموں کو ملا دیتی ہے، اور یہ اگر غلط چل جائے تو لوگوں کو متفرق کر دیتی ہے، یہ جنگوں پر، جدال پر آمادہ کر دیتی ہے، یہ مختصر سی زبان کہ جو دہن کے اندر گھوم رہی ہے۔ کتنا کام ہے اس کا، آپ اس کو تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ایک مختصر سا فیصلہ انسان نے غلط کر دیا تو کیا کچھ ہوا ہے تاریخ کے اندر، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ کس چیز کا ہے؟ زبان کا اثر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج جتنے جملے زبان سے نکل رہے ہیں، وہ مثبت ہو یا منفی ہو، پازیٹیو ہو یا نگیٹیو ہو، جو بھی زبان سے جملے ادا ہو رہے ہیں، کل ہر جملے کا ہمیں خدا کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس لیے کہ کوئی جملہ فضا میں غائب نہیں ہوتا، جو کہہ دیا گیا یہ فضا میں محفوظ ہے، پروردگار عالم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے فضا کے اندر۔ کوئی جملہ کہہ کر کے انسان یہ نہیں ہوتا کہ غائب ہو گیا، اگر غائب ہو جاتا جملہ فضا سے تو پھر موبائل پر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ یہاں بول رہے ہیں، سننے والا ہندوستان میں، سننے والا پاکستان میں، سننے والا امریکہ، یورپ، وہاں پر گفتگو کو سن رہا ہے، کون سی چیز لے کر کے جا رہی ہے یہاں سے وہاں تک؟ کہ ہواؤں کے ذریعے سے، فضاؤں کے ذریعے سے۔ اگر جملے منتشر ہو جاتے فضا میں، اگر جملے بکھر جاتے فضا میں، یا فضا میں جملوں کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو کبھی ہم یہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو خدا چند گھنٹوں کے لیے باقی رکھ سکتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے فضا میں باقی رکھ سکتا ہے۔
Allah 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 Allah
یہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جملے جو انسان نے کہہ دیا یہ فضا میں بہر رہ جاتے ہیں. آپ سے دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر ہم محسوس کریں تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز دیں, مثلا ایک بوری میں کچھ ایسی چیزیں جو ہلکی ہوتی ہیں, پر وغیرہ اس طرح کی چیزیں, اور آپ سے کہیں جائیے اس کو چوراہے پر بکھیر دیجئے, تو آپ جا کے بکھیر دیں گے آسانی سے, کوئی مشکل تھوڑی, جھاڑ دیا بوری سارے پر ادھر سے ادھر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد آ کے جائیے اس کو جمع کر لائیے, اب کیا ہوگا؟ کیا آپ اس سارے پر کو جمع کر لائیں گے جا کے اس چوراہے پر سے؟ ایک گھنٹے کے بعد کا سوال ہی نہیں پیدا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے, کون اسے گنتا پھرے گا اب جا کر کے. یعنی پھیلانا تو آسان تھا, جمع کرنا بہت مشکل ہے اس کو. اب وہ جمع نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ہمارے جملے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں پھیل رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ایک جملہ کہا, اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, اس نے اس سے کہا, چلا گیا پھیلتا کہاں سے کہاں تک. اب ممکن نہیں ہے کہ ان کو واپس لے آئے انسان. اب وہ اپنا کام کرتا رہے گا, اگر سم میں قاتل تھا تو وہ قتل کرتا چلا جا رہا ہے جہاں تک جا رہا ہے, اور اگر ہدایت کا جملہ تھا تو وہ ہدایت کرتا چلا جا رہا ہے جہاں تک جا رہا ہے. پہچان رہے آپ چیزوں کو کتنا سخت ہے؟ اب جو انسان اس کی معرفت رکھتا ہے وہ کیسے ادھر ادھر کی باتیں زبان پر جاری کر دے گا؟ کسی کی غیبت, کسی پر تہمت, کسی کے لیے کچھ, کسی کے لیے سامنے تکبر, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ جملوں کو محفوظ رکھے گا. آج اس کو ہم پھیلا رہے ہیں, کل خدا اسے سمیٹ دے گا ہمارے سامنے. سنو اپنی کہی ہوئی باتوں کو, تم نے کیا کہا ہے. جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے زبان بند ہوتی چلی جائے گی. ہمیں پہچان لینا چاہیے, اگر ہماری زبان بلا وجہ چل رہی ہے اس کے معنی ابھی ہمارے اندر معرفت کی کمی ہے. اور اگر واقعی ہم سوچ سمجھ کے اور خدا کو سامنے رکھ کے بول رہے ہیں تو معرفت مکمل ہوتی جا رہی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. خیر یہ طے ہو گیا کہ روزانہ تک 15-20 منٹ کے بعد یہ بات کہی جائے گی, پھر اس کے بعد لوگ خود بخود آگے پڑھیں گے. مسلسل چند دن سے تو دیکھا ہی جا رہا ہے. غرض کے محض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ یہ مسائل وہ ہیں کہ جہاں پر ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. انسان میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے اندر معرفت کی کمی, مجھے پتہ ہی نہیں. آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے چونکہ میں مانوں گا نہیں مثلا, لیکن میں خود تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی ہوں. ہر انسان تو اپنے آپ کو جانتا ہے. ہر انسان کو اس کی اپنی قبر میں رکھا جائے گا, دوسرے کی نہیں. وہاں فرشتے ادھر ادھر کوئی اشتباہ کرنے والے نہیں ہیں کہ ان کا سوال ان سے پوچھ لیں, ان کا سوال ان سے پوچھ لیں. ہر انسان کو اپنا حساب خود دینا ہے. تو جب خود دینا ہے تو کبھی کبھی آئینے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ تم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ایک دن آئے گا جب پروردگار ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا, ایک دن آئے گا جب مالک ایک ایک چیز کو پوچھ لے گا. اور اسی کو معرفت کہا جاتا ہے. جتنا معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا انسان کے اندر وزن پیدا ہوتا جاتا ہے. یہ معرفت کب بڑھے گی؟ جو اپنے امام کو ہم زیادہ پہچانتے چلے جائیں. معرفت نفس ہے, اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی اگر پروردگار عالم نے توفیق دی. میں صد معرفت امام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید نے جو لفظ دی ہیں معرفت امام کے سلسلے میں, پہچانے ہم امام کو کہ امام کون ہوتا ہے, امام کے اندر کتنے صفات پائے جاتے ہیں, امام کو کیسا ہونا چاہیے. مثلاً صرف لفظ امام کو جان لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ایک امام کے چاہنے والے کی حیثیت سے, ایک امام کا نام لینے والے کی حیثیت سے اگر ہم سے کوئی مخالف پوچھ لے تو انہیں بتاؤ تمہارے امام کی صفات کیا ہیں, تم اس کے سامنے کچھ کہہ تو سکے. اچھا وہ نہ بھی پوچھے, ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہچانے کے امام کون ہے. تو جو کیجیے گا, اور جتنا ہم پہچانتے چلے جائیں گے امام کو اتنا زیادہ پروردگار کی معرفت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیوں بڑھتی چلی جائے گی. امام کی معرفت کا بڑھنا خدا کی معرفت کے بڑھنے کی دلیل ہے. وجہ کیا ہے؟ جب معرفت امام میں اضافہ ہوتا جائے گا, معرفت کی بات کر رہا ہوں, اپنی خواہشات نفسانی کی گفتگو نہیں کر رہا. خواہشات نفسانی جب امام کے سامنے انسان لاتا ہے تو کسی اور منزل پر لے جاتا ہے, لیکن جب معرفت کو اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تو خود بخود یہ سوچتا ہے کہ جب یہ پیدا ہونے والے ایسے ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا کیسا ہوگا. ایسا لوال بول دے محمد اور آل محمد. وہ معرفت امام کی, اور جتنی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا یہ سارے صفات کی گفتگو ہوگی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. وہ صفات کی گفتگو ہے, ان کے کردار کی گفتگو ہے, ان کے سیرت کی گفتگو ہے, ان کی ذات کی معرفت تو ہمارے عقل کے پرے ہے. وہ معرفت بن نورانیہ کہ وہ نوری اعتبار سے کیسی مخلوق ہے اس کو تو ہم آسانی سے سمجھ بھی نہیں سکتے. وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ ہم کو ہمارے لیے درکار ہے کہ حجاب نوری ہٹتے چلے جائیں انسان کے سامنے سے. پہلے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے سے یہ حجاب مادی کو ہٹائیں, یہ مادی پردے جو گناہوں کے ہیں پہلے ان کو ہم ختم کریں, ان کو سامنے سے ہٹائیں, پھر خود پروردگار ہمارے دلوں پر سے ہماری روحوں پر سے حجاب معنوی کو ہٹانا شروع کرے گا. اس وقت انسان سمجھے گا کہ امام کسے کہتے ہیں, امام ہوتا کون ہے, امام کے صفات. میں یہاں پر صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں, اب یاد آ گئی ذہن میں ایک بات. ایک شخص تھا معرفت کی منزل پر, ایک شخص تھا نماز شب پڑھ رہا تھا. ہاں مجھے سے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ نماز شب پڑھ ہی جاتی ہے, اور ہماری اور آپ کے لیے پروردگار عالم نے اس کو تشریح فرمایا ہے. جناب آیت اللہ برجردی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا چاہیے ہو تب بھی نماز شب پڑھو, آخرت چاہیے ہو تب بھی نماز شب پڑھو. نماز شب وہ اکسیر ہے, اگر نماز شب پڑھنے والا کہے کہ میرا ہاتھ خالی ہے تو جھوٹا ہے. یہ روایت میں آیا, اگر مجھے کہے کہ میرا ہاتھ خالی ہے تو جھوٹا ہے, یا نماز نہیں پڑھتا یا پھر ہاتھ خالی نہیں ہے. ایسا لوال بولے محمد اور آل محمد. ایسی اکسیر ہے نماز شب رزق کے لیے. لیکن بہرحال وہ شخص ایک عالم دین نماز شب پڑھ رہے تھے, اور اچانک نماز شب کے عالم میں کیفیت طاری ہوئی, اور نماز کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار کچھ دکھا, ماہ مبارک رمضان ہے, پروردگار کچھ دکھا, ہم بھی تو دیکھیں کائنات میں کیا ہے. دیکھ رہے ہیں معرفت کی منزل کو. ابھی ہم اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم آپ کیا دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ گھڑی لگی ہے, یہ چھت ہے, یہ اینٹیں پتھر, یہی تو نظر آ رہا ہے, کچھ کچھ نہیں دکھ رہا ہمیں. لیکن یہ کائنات واقعاً کیا ہے, یہ کب دکھے گا؟ جب معرفت بڑھے گی. تو جو فرمائیے جب معرفت بڑھے گی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں, یہ باتیں اور بات کی نہیں لیکن میں جلدی سے کہہ دے رہا ہوں, ارشاد فرماتے ہیں کہ غزو ابصارکم ترون العجائب, اپنی آنکھوں کو بند کرو عجائبات کو دیکھو گے.
کیا مطلب ہوا اپنی آنکھوں کے بند کرو؟ آنکھ بند کر کے کچھ دکھے گا؟ نہیں, اس کے معنی یہ ہے گناہوں سے حرام سے اپنی آنکھ کو بند کرو تو خدا تمہارے دل کی آنکھوں کو کھولے گا اور معرفت کی منزل آئے گی کہ انسان دیکھے گا کائنات میں ہے کیا. کبھی ہم کو اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اس کائنات میں آخر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہم عام طور سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اسی میں کی ایک مثال جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, اس عالم دین نے کہا پروردگار اتنے دن سے میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں, کبھی کچھ دکھا تو مجھے. ایک غیب سے ایک ندا آئی, دیکھو گے؟ توجہ کیجیے, غیب سے ایک ندا آئی دیکھو گے. ہم جیسا تو کمرے کے باہر نکلے تھے, جنات بول دیا مثلاً, انہوں نے کہا پورے دماغ سے کہاں دیکھیں گے, کہ آسمان کی جانب دیکھو. اور اب جو نظر اٹھائی تو نہ چھت مانے بن رہی ہے نہ کوئی چیز سامنے ہے. یہ کون سی نظر ہے جو دیکھ رہی ہے؟ یہ مادی نظر دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتی, لیکن نظر معنوی دیکھ سکتی ہے. توجہ کیجیے گا, اب نہ چھت مانے ہے کوئی چیز نہیں, بس جدھر نظر پڑ رہی ہے اب کان کی معرفت بھی بڑھ چکی ہے, آنکھ کی معرفت بھی بڑھ چکی, کائنات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کائنات میں سن بھی رہے ہیں. جس طرف نظر جاتی ہے ایک ہی نغمہ ہے پوری کائنات میں جو سنائی دے رہا ہے. دیواروں کی طرف دیکھا, چھت کی طرف دیکھا, زمین کی طرف دیکھا, اپنے چاروں جانب دیکھا, ایک ہی آواز آ رہی ہے. کون سی آواز؟ بے علین, بے علین, بے علین, بے علین. یہ آواز اس وقت وجود میں آئی تھی یا ابھی بھی ہے؟ یہ آواز تو ابھی بھی پائی جا رہی ہے, سنیں گے کب؟ کا جب معرفت میں اضافہ ہو جائے. توجہ کیجیے, جب معرفت میں اضافہ ہو جائے تو کھل جائیں گے پھر وہ کان کہ جس سے انسان ان چیزوں کو سن سکتا ہے. یہ میں عالم حپروت میں گفتگو نہیں کر رہا, یہ اسی جگہ کے لیے گفتگو ہے جو پیغمبر نے فرمایا آنکھوں کو بند کرو تمہیں عجائبات دکھائی دیے جائیں گے. آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جو فرشتوں کی آمد و رفت کو دیکھتے ہیں, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری حقیقی صورت کو دیکھ لیتے ہیں. وہ کون سی آنکھ دیکھتی ہے؟ وہ آنکھ دیکھتی ہے کہ جو خدا کی حرام چیزوں سے بند ہو جاتی ہے. ایک لمحے کے گفتگو کہیں سے کہیں جائے گی لیکن سب ختم کر رہا ہوں. ایک لمحے کی نظر حرام کتنے عواقب چھوڑتی ہے ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. میں اپنے نیس کر رہا ہوں میرے عزیزوں, آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. ایک نظر حرام کتنی مصیبتوں کو ہمارے لیے لے آتی, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر انسان کہتا مجھے صاحب دعا کیجئے, رزق میں وسعت نہیں ہو رہی ہے اور کام نہیں ہو رہا ہے, اور یا ایسے ہو رہا ہے, وہ ایسے ہو رہا ہے, یا ایسے ویسے, کچھ نہیں ہوتا. مالک کا منظم پروگرام ہے, ممکن نہیں ہے کہ ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ فائل سیو ہو جائے. بٹن دبا دیا ڈیلیٹ کا, پھر کام سب دعا کیجیے گا فائل سیو ہو جائے. سیو کیسے ہو جائے گی؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ڈیلیٹ کیا ہے. یہ ایک نظر حرام زندگی پر کتنی مصیبتیں لاتی ہم سوچ نہیں سکتے. ایک نظر حرام, روایات میں آیا جیسے کوئی تیر مار دے امام کو. ایک نظر حرام کی کیفیت یہ ہے. کون سا ایسا انسان ہے یہاں جو بیٹھا ہوا ہے جو اپنے امام کو اذیت دینا چاہے؟ کوئی دینا نہیں چاہتا. کتنی بار دیتے ہیں؟ کون سی چیز روک لے سکتی ہے ان چیزوں سے؟ معرفت. اگر ہم نے پہچان لیا اپنے امام کو اس حیثیت سے تو خود بخود انسان راہ راست پر آتا چلا جاتا ہے. پھر وہ منزل آتی ہے کہ نہ پوچھے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو غرض کے میں جو کل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا قرآن مجید نے کہا پہلی صفت بیان کی سایہ کریمہ سے کہ وجعلناہم ائمتاً, ہم نے انہیں بنایا ہے. یہ پہلی صفت پروردگار عالم بیان کی کہ ہم نے انہیں بنایا ہے, اور جتنے بھی الہی عہدے ہیں سب خدا کے بنائے ہوئے. کسی ایک کو حق نہیں ہے کوئی بنا دے. میں جو میں کل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, کوئی نبی نہیں بنا سکتا کچھ ہو جائے, کیونکہ جعل یعنی اعتبار. توجہ کیجیے گا, جعل یعنی اعتبار. جیسے کمپنی میں قانون بنائے جاتے ہیں, اعتبار کر لیا گیا کہ آپ کو 8 بجے آنا ہے تو بس پھر 8 بجے آنا ہے, آپ کہیں گے ہم 9 بجے جائیں گے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جو اس نے اعتبار کر لیا, جال کر دیا جس چیز کو, وہ قانون ہے. اسی طرح مول کے قانون ہے کہ توڑنا اس کو حرام ہے امام خمینی علامہ مقامہ کی نظر میں, کسی بھی ملک ہو, کافر ملک ہو, مول کے قانون کو توڑنا حرام ہے کہ جال کی گئی ہے کوئی چیز کسی قانون دانے. اسی طریقے سے پروردگار عالم جب تک کسی کے لیے نبوت کو جال نہ کر دے کوئی نبی نہیں بن سکتا. میں نے کرا کے سامنے گزارش کی آیات قرآنی, کوئی رسول بھی نہیں بن سکتا جب تک خدا جال نہ کر دے وہ اعتبار کرے رسالت کا. کوئی خلیفہ بھی نہیں بن سکتا جب تک خدا جال نہ کر دے انی جاعلن, میں بنانے والا ہوں خلیفہ, فی الارض خلیفہ, ہم زمین کا خلیفہ بنانے والے. یہ خلافت مقام میں خلافت ایک اعتبار ہے, جو اعتبار فقط خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے. جب تک خدا اعتبار نہ کرے کوئی بھی خلافت معتبر نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے وزارت ہے اور جانشینی ہے نبی کی کہ جب تک خدا اعتبار نہ کر لے اس وقت تک یہ مقام معتبر نہیں ہو سکتا. کوئی بنا لے, کتنے ہی لوگ بنا لے, پوری کائنات اس پر سائن کر دے, لیکن وہ شخص کسی نبی کا جانشین نہیں بن سکتا جب تک خدا اس پر امضا نہ کر دے. جب تک خدا کی طرف سے سند نہ لگ جائے اس وقت تک کوئی بھی کسی کو بنا نہیں سکتا. میں نہیں کہہ رہا, قرآن مجید کہہ رہا ہے. آپ نے کل آیت کے سنی ہے, میں ایک بار پھر جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. پروردگار میرے اہل میں میرا وزیر بنا دے. ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے, اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے, اس کو میرے امر میں شریک کر دے. یہ ساری باتیں جناب موسیٰ نے کہی اور پروردگار نے ساری باتوں کو قبول کر لیا, لیکن موسیٰ خود نہیں بنا سکے. کلیم خدا ہے موسیٰ, کلیم اللہ ہے موسیٰ, صاحب شریعت ہے جناب موسیٰ, اولو العزم پیغمبر ہے جناب موسیٰ, صاحب کتاب ہے جناب موسیٰ, سب کچھ صحیح, لیکن عہدہ الہی کے سامنے اتنا مجبور. میرے عزیز جملے کو غور کیجیے گا, اتنا سب کچھ عہدے رکھتے ہوئے, کتاب بھی ہے, شریعت بھی ہے, اولو العزم پیغمبر ہونے کا, اور ساری چیزیں ہیں, لیکن عہدہ الہی کے سامنے اتنا مجبور کہ ساری صفتوں کو جانتے ہوئے کہ ہارون کے اندر ہے, ہارون کوئی غیر بھی نہیں اپنا بھائی, لیکن بنا نہیں سکتے. بنا نہیں سکتے کیوں؟ اس لیے کہ وزارت میرے گھر کی چیز نہیں ہے, یہ الہی ہوتا ہے. جس کا ہوتا ہے وہی بنائے گا. یعنی ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ موسیٰ جیسا نبی بھی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا. اب میں آپ کے سامنے حدیث پڑھوں کہ یہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. تم سے میری وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. اس پر بہت سی باتیں ہیں لیکن میں حدیث میں نہیں جانا چاہتا, صرف ایک ربط پیدا کر رہا ہوں. اور جو حدیث میں آیا ہے سیوطی اہل سنت کے مورخ در منصور میں لکھا کہ پیغمبر نے یہی دعا جو دعا جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ نے کی, اسی دعا کو پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے کیا. سیوطی نے لکھا در منصور میں کہ یہی دعا بیائے نہیں پیغمبر نے علی کے لیے کی. کیوں؟ اس لیے کہ مقام میں خلافت میں مولا کو لانا تھا, مقام میں خلافت میں لانا تھا. مسند احمد بن حنبل نے اس کو لکھا کہ مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کے نام بھی موسیٰ کے بیٹوں کے نام پر رکھا, شبر و شبیر یا شبیر, جو حسن و حسین کا ترجمہ ہے. نسبت کا ملاحظہ کریں کہ جناب پیغمبر نے کہا تم کو علی وہی نسبت, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون
محمد اور آل محمد.
اور ایک جملہ اور عرض کروں، یہاں سے نکلنا چاہے جلدی سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جناب موسیٰ سے خدا نے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغی ہو گیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی و طاغی ہے. جناب موسیٰ بھی ٹھہرے، پروردگار میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، اکیلے نہیں جانا چاہتے، کام بہت سخت ہے. توجہ کیجیے، اللہ سے گزارش کر رہا ہوں، اکیلے نہیں جانا چاہتے، کام بہت سخت ہے، کوئی مددگار چاہیے، دعا کر کے منتظر ہیں، جا نہیں رہے. تبلیغ رسالت کا مسئلہ ہے فرعون تک، اس تبلیغ رسالت میں موسیٰ ٹھہرے کہ پہلے وزیر آ جائے، بھائی موجود ہے، شاید میرا مننا میرے بات کو محسوس کر رہا ہوں، بھائی موجود ہے لیکن موسیٰ جا نہیں رہے تبلیغ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وزیر چاہیے. بھائی اب سمجھے کہ پیغمبر نے 40 سال میں اعلان کیوں کیا. تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آدم کا پیکر گوندھا جا رہا تھا، میں نبی تھا اور عہدۂ نبوت کا حوالہ دیا. پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کن تو موجودن وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت موجود تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، موجود نہیں، میں اس وقت نبی تھا. بھئی آدمیت کی ابتدا کا نام ہی تو آدم ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ انسان پہلے بندر بندر تھا، نہیں نہیں، پہلا انسان جو کائنات میں ہے جناب آدم ہے، خود نبی ہے. توجہ کیجیے گا، آدمیت کی ابتدا ہوئی جناب آدم سے، آدمیت نہیں، ابھی جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان گم رہے ہیں، میں اس وقت نبی تھا، عہدے کا حوالہ دیا. مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر نے یہ لفظ کیوں کہا، پیغمبر اپنی مصلحت کو خود جانے، لیکن جو بات ظاہر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں ایک بچہ دوسرے بچے سے بڑے ہونے کے بعد یہ کہے جب تم پیدا ہوئے تو میں تھا، اس کے معنی کیا ہے؟ اور ایک کہتا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو میں اس وقت پرنسپل تھا، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی یہ عہدہ بیان کر کے بتانا ہے کہ لمبا گیپ ہے. بھائی جس نے کہا میں تھا، ممکن ہے کہ 1 سال بڑا ہو، 1 مہینے بڑا ہو، 1 گھنٹے بڑا ہو، لیکن جو کہہ رہا میں پرنسپل تھا کہ مانے کا عرصہ لگا ہوگا پرسپل تک پہنچنے میں، جبکہ یہ مثال کہ وہاں کہوں وہاں کام آنے والی نہیں ہے، وہ تو وجود ہی ان کا بعنوان نبی ہے، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن ظاہر سے سمجھانا یہ ہے. توجہ کیجیے گا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا کائنات کے اندر. اب جملہ کہوں آپ کے سامنے، آدم کا وجود نہیں ہے کائنات میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہے، میں نبی تھا. آدم تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، آدم تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، آپ تشریف ہی نہیں لائے تھے اور یہ نبوت کے مراحل کو طے کر رہا تھا. جب آدم نہ کہہ سکے تو آدمی کیا منہ لے کر کے کہے گا؟
المعوتین،
اس وقت نبی تھے جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا. قرآن مجید نے سند دی ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی نفی کر دی وجود کی مکمل. ما محمد کچھ نہیں ہے یہ الا رسول. جس طریقے سے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، ما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کی حیثیت کے. یہ نہ سمجھنا ان کی کوئی پرسنل لائف ہے جہاں ان سے صحب ہو سکتا ہے، رسالت میں نہیں ہو سکتا. بھائی متعین مطالب کو آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ نہیں نہیں نبی سرکار کے لیے یہ ہے کہ جب جو رسالت کی منزل پر جب آتے ہیں وہاں غلطی نہیں کر سکتے، ذاتی زندگی میں ذاتی واتی ہے ہی نہیں کچھ. ما محمد الا رسول، ان کا قدم قدم رسالت، ان کا نفس نفس رسالت. یہ بولے تو رسول کی حیثیت سے، یہ خاموش ہو تو رسول کی حیثیت سے، کسی کو دیکھے تو رسول کی حیثیت سے، کسی سے منہ پھیرے تو رسول کی حیثیت سے، یہ جنگ کرے تو رسول کی حیثیت سے، یہ سن کرے تو رسول کی حیثیت سے، یہ بستر بس ہوئے تو رسول کی حیثیت سے، کسی کو سنائے تو رسول کی حیثیت سے، علم دے تو رسول کی حیثیت سے، ذوالفقار دے تو رسول کی حیثیت سے، کسی کو نادیا علی بول کے بلائے تو رسول کسی کو محفل سے اٹھا ہے تو رسول. یہ 40 سال تک خاموش کیوں ہوں؟ جب پیدا ہوئے تھے اعلان رسالت کرتے، عیسیٰ تو کر سکتے، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ توجہ کیجیے گا، جوانی کے منزلوں میں آئے تھے اعلان رسالت کرنے، نہیں نہیں خاموش ہیں. مجھے نہیں معلوم کیوں خاموش ہیں، لیکن شاید کسی کا انتظار ہے. جیسے کانتا منی کے منزلہ تھے ہارون بن موسیٰ، بھائی موسیٰ کو بھی تو ہارون کا انتظار تھا، تو جب موسیٰ ہارون کا انتظار کر سکتے تو یہ بھی ہارون آل محمد ہے، پیغمبر منتظر ہے. میں اعلان تو کر دیتا، جواب کون دیتا؟ جواب کون دیتا؟ گواہی کون دیتا میری؟ اور آپ نے دیکھ لیا یہی ہوا جو پیغمبر نے بالکل صحیح سوچا تھا اس سلسلے میں، کہ کون ہے؟ قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے منازل آپ کے سامنے میں سے اشارہ کر رہا ہوں. کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، سروں پر طائر بیٹھے، نمک کھائے ہوئے بھی خاموش ہیں. ایک اس لفظ کو بہت موٹا موٹا لکھتے ہیں، ایک بچہ اٹھا، اس بچے ہونے کو بہت مانور دیا جاتا ہے، بہت بڑا ایک بچہ اٹھا. کم از کم اس بچے میں اتنی سمجھ تو تھی. اس بچے نے وہ بات سمجھی تو جو پیران خرفت نہ سمجھ سکے. انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں. کہ یالی بیٹھ جاؤ. پھر پیغمبر نے کہا کون ہے؟ آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا میرے پاس میرا وزیر ہے. اعلان رسالت ہو رہا ہے. آج جو میرے پاس یعنی جس دن سے اعلان رسالت پیغمبر نے کیا کہا, قول اللہ الہ الا اللہ تفلحوا, اعلان الوہیت ہوا, اعلان توحید ہوا, مولا کائنات کو اٹھ کے کہا انا یا رسول اللہ, اعلان رسالت ہوا. پیغمبر نے اعلان الوہیت کیا, مولا نے کہا انا یا رسول اللہ, انہوں نے اعلان رسالت کیا. انہوں نے پلٹ کے کہا جو میرے جو نصرت کے وعدہ کرے گا میرے بعد میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرا جانشین ہوگا. پیغمبر نے اعلان رسالت کیا, جس دن سے اعلان توحید اسی دن سے اعلان رسالت, اسی دن سے اعلان رسالت. اور اب یہ بات تو رہ جاتی, اور یہ بات رہ جاتی, بڑا اچھا ہوا کسی نے پوچھ لیا. توجہ میرے عزیز کے ساتھ, توجہ آپ کے ذہن, مجھے نہیں معلوم پہنچے کہ نہیں پہنچے. یہ بات رہ جاتی کہ یہ اعلان انہوں نے اپنی طرف سے کیا کہ خدا کی طرف سے کیا. وہ تو چچلات بھائی تھے, محبت میں کہہ دیا. نہیں نہیں قرآن نے بھی چھوڑا نہیں, قرآن جانتا ہے کہ کیسے کیسے ذہن ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کیا لہجہ ہے, قدرت کی قسم, اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو تمہارا رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. اور اب یہ کب نازل ہوا, کیسے, وہ ایک موضوع ہے, اب یہاں بیان کا موقع نہیں ہے. پیغمبر نے سارا پورا غدیر کا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے, سارا کا ساری رودات غدیر کی آپ کے ذہن میں ہے. پیغمبر نے اعلان کر دیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں جس کا اس کے علی مولا ہے. اعلان ہو گیا, بات تمام ہو گئی, لوگوں نے مبارکباد دی. 3 دن تک سلسلہ جاری رہا مبارکباد کا. بخل لکا بخل لکا ابن ابی طالب اصبحت مولائی ومولا کل مومنین ومومنہ, کہاں نہیں جاتا ہے مگر کہہ رہے ہیں. مبارکباد دی گئی, ہر انسان نے مبارکباد دی, نہ فقط مبارکباد بیعت کی مولا کائنات کی میدان غدیر میں, حتی خواتین نے بیعت کی مولا کائنات کی. پانی رکھا گیا, علی نے اپنا ہاتھ پانی کے اندر ڈالا, اس کے بعد اور عورتیں بھی پانی کے اندر ہاتھ ڈالتی گئیں تاکہ بیعت کا اعلان ہوتا چلا جائے. 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. پیغمبر مدینے پہنچے, ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اب یہ میں چونکہ نقل کر رہا ہوں, میں اس طرح نہیں کہتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے کہا کہ اللہ ایک ہے, ہم نے مان لیا. تم نے کہا کہ تم اللہ کے رسول ہو, ہم نے مان لیا. اب میں بار بار اس کو تکرار نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کہ نماز پڑھو 5 وقت کی, ہم پڑھنے لگے. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم رکھنے لگے. آپ نے کہا حج و زکات و جہاد ساری چیزیں, ہم نے مان لی. اور اب یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ نے اپنے باپ کے لیے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر لیا. اور پھر خود ہی کہتا ہے کیا یہ اعلان آپ نے اپنی جانب سے کیا یا خدا کی جانب سے کیا. اعلان وزارت ہے, اعلان وزارت ہے, یہ اعلان آپ نے اپنی جانب سے کیا یا خدا کی جانب سے کیا. تو پیغمبر نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے رسول بنایا, اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہ اعلان میں نے خدا کی جانب سے کیا ہے. یعنی وزیر بنانے کا حق مجھے نہیں ہے, تو جو عزیز ہو وزیر بنانے کا حق مجھے نہیں ہے, میں نے خدا کی جانب سے اعلان کیا. جب انسان تھا, میں نے کہا آپ سے ایک تقریر میں کہا تھا, جب انسان آل محمد کے بوس پر آمادہ ہوتا ہے تو عقل بھی ماری جاتی ہے. میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ اعلان غلط ہو تو ان پر یا ان کے ماننے والوں پر عذاب آئے. کہتا کیا ہے, اگر یہ پروردگار, اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو. دیکھ رہا, مجھ پر عذاب نازل ہو آسمان سے. ابھی اپنے شتر تک پہنچ نہ سکا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا تو اس کو ہلاک کر گیا. قرآن نے قصیدہ پڑھا, سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہم دافع, کہ کسی سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہوا کافروں کے لیے اور اس کا دفع کرنے والا کوئی نہیں. اس بات پر کہ یہ خدا کی طرف سے یعنی پیغمبر نے بھی اپنا وزیر جو بنایا اپنی جانب سے نہیں بنایا, چونکہ یہ الہی خدا ہے اسی کو بنانے کا حق ہے. سن لیا آپ نے؟ لیکن ایک جملہ کہوں گا میرے عزیزوں, اس نے کیا کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, ہم نے مان لیا. مان لیا کہ معنی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا. آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم نے مان لیا. مان لیا کہ معنی کہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں. آپ نے کہا کہ نمازیں پڑھو, ہم پڑھتے ہیں. توجہ میرے عزیزوں, آپ نے کہا روزے رکھو, ہم رکھتے ہیں. یہ اقرار کرنا ہے بس میرے سالت میں, ہم روزے رکھتے ہیں. آپ نے کہا جہاد کرو, حج کرو, ہم کرتے ہیں. پروردگار یہ آنے والا مسلمان ہے. کاش میری بات بند ہو جائے. پروردگار یہ آنے والا مسلمان ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے سال سائل بعذاب واقع للکافرین, یہ کافروں کے لیے عذاب کہاں, یہ تو مسلمان ہے. صلوات علی محمد اور آل محمد. جملوں سے محفوظ اگر گفتگو کروں, لیکن پھر بھی یہ سوئی اتنی تیز چلتی ہے میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہوتا کیا ہے. یہ جب معجزہ ہے ذکر علی کا, غرض کے مقام میں وزارت بھی پروردگار کی جانب سے وہ جعل کرتا ہے وزارت کو. جناب موسیٰ نے سوچا جعلنی وزیرا من اہلی, میرے لیے تو وزیر کو جعل کر دے, یعنی قرار دے دے, یعنی اعتبار کر لے. کیونکہ جب تک تو اعتبار نہ کرے کسی کی وزارت معتبر نہیں ہوتی. جب تک تو اعتبار نہ کرے کسی کی رسالت معتبر نہیں ہوتی. جب تک تو اعتبار نہ کرے کسی کی نبوت معتبر نہیں ہوتی. جب تک تو اعتبار نہ کرے کسی کی خلافت معتبر نہیں ہوتی. تو قرآن مجید ہے, کسی راوی کا جملہ تو نہیں ہے. اس کے بعد آخری مقام کیا ہے؟ مقام امامت. اور وہاں پر بھی یہی لفظ رکھا قرآن عالم نے. وہ کون سا لفظ ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے, وقت تمام ہو گیا, بس میں ترجمہ کر کے باقی باتیں کل کہوں گا آپ کے سامنے. وہ کون سا جگہ تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے, اور جب انہوں نے اس امتحان کو پورا کر دیا تو قدرت نے آواز دی کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. یعنی عہدہ امامت بھی اس کا جاعل کون؟ خدا. اس کا معتبر کون؟ خدا. جب تک خدا اعتبار نہ کرے کسی کی امامت معتبر نہیں ہو سکتی. اور جناب ابراہیم کے لیے حدیث میں وارد ہوا ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ خلیلا. اسی پر بات کو روک دوں گا باقی کل انشاءاللہ. ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ خلیلا. پروردگار عالم نے ابراہیم کو پہلے بندہ بنایا اس کے پہلے کہ اپنا دوست بناتا. یعنی ایک بات سمجھ میں آئی کہ خدا کی دوستی کی بنیاد بندگی ہے. تم بندگی کرو مقام خلت عطا ہو جائے گا. واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ نبیا. اور جناب ابراہیم کو خلیل بنایا اس کے پہلے کہ نبی بناتا. واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا. اور ان کو رسول بنایا اس کے پہلے کہ ان کو نبی بنایا اس کے پہلے کہ ان کو رسول بناتا. واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ اماما. اور ان کو رسول بنایا اس کے پہلے کہ امام بناتا. جب امام بنا دیا تو عہدہ الہی مکمل ہو گیا. اور یہی دلیل ہے, توجہ کیجئے گا, یہی دلیل ہے, باقی باتیں کلیئر کروں گا, یہی دلیل ہے کہ مقام امامت مقام نبوت سے بلند ہے. مقام امامت مقام رسالت سے بلند ہے. چونکہ جناب ابراہیم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں, ان دو عہدوں کے رکھنے کے باوجود قدرت نے ان کا امتحان لیا, اور جب امتحان میں پاس ہو گئے تو نبی بنا دی, تو امام بنا دیا. اگر یہ عہدہ بلند نہ ہوتا تو نبوت کے بعد امتحان کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم جیسا نہ رسول ہے, رسول کے بعد رسالت کے بعد امامت کے بنانے کے لیے امتحان کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ کسی عہدے پر انسان فائز ہو, کافلا انسان جو ہے اسسٹنٹ مینیجر تھے کسی بینک میں, انہوں نے انٹرویو دیا, انہیں چپراسی بنا دیا گیا, تو آپ اسی طرح حاضر اس طرح حاضر ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے اسسٹنٹ مینیجر کی حیثیت سے انٹرویو دیا ہے تب انہیں جنرل مینیجر ہونا چاہیے تھا, کیونکہ انٹرویو کے بعد عہدہ بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. اور پھر جناب ابراہیم کی دعا بھی بتا رہی ہے, نبی بنے تو خاموش ہیں, خلیل بنے تو خاموش ہے, نبی بنے تو چپ ہے, رسول بنے تو خاموش ہے. جیسے ہی کہا انی جائل وکل الناس اماما, فوراً ہاتھ بلند ہو گئے, وہ من ذریتی. یہ مقام معرفت جناب ابراہیم ہے کہ محسوس کر رہے تھے نبوت ایک دن رکے گی, رسالت ایک دن رکے گی, لیکن امامت تسلسل پیدا کرے گی قیامت سے. توجہ کیجیے گا, تو ایسی چیز کو کیوں مانگوں جو ٹھہر جائے, اس کو مانگوں جو جا کر کے متصل ہو جائے آخر کائنات سے. جب تک دنیا باقی ہے تب تک امامت باقی ہے. صلوات کر دے محمد اور آل محمد. تو یہی وجہ کہ قدرت نے آواز دی, یوم ندعو کل اناس بامامہم. میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں اس کے اوپر کہ اس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی عہدہ امامت ہے جو قیامت تک انسان کے ساتھ جا رہا ہے. تو جناب ابراہیم نے اس کی دعا کی اور قدرت نے جواب دیا, اللہ ینال وحد الظالمین. ابراہیم ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا, ظلم کسے کہتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. عدل کی تعریف وضع الشیء علی محلہ یا فی محلہ, کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا ظلم ہے, کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے. امام وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ عادل ہوتا ہے. ظالم امام بھی ہیں, یہ تذکرہ قرآن نے کیا, میں آپ کے سامنے نقل کروں گا, لیکن ہم جس امام کی گفتگو کر رہے ہیں وہ امام ہے جو عادل ہے. امام چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, چونکہ یہ مقام میں یہ پروردگار کے دین کی منزل ہے, یہاں چیزوں کو جا بجا نہیں کیا جاتا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ شے اپنے مقام پر رہے. مقام پر رہنے کی معنی یہ ہے کہ جو انسان علانہ دین خدا کی مخالفت کر رہا ہو اسے تخت پر بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور اس کا اعلان کرتے ہوئے حسین ابن علی اٹھے, کیوں؟ اس لیے کہ منتخب ہیں نظر پروردگار میں. یہودہ حسین ابن علی کے لیے اعتبار کیا ہے پروردگار نے. برزخ یہاں تک اگر آپ آ گئے تو جو میں نے جملہ آپ سے کہا تھا اس کو یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی تو معتبر ہیں خدا کی نظر میں, امام ہیں. میں اور بات عرض کروں گا آپ کے سامنے, لیکن ذرا سوچئے کہ وہ شخصیت جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے, 14 معصومین کی فہرست میں بھی نہیں ہے. یعنی عصمت کبرا جہاں جو 14 معصومین ہیں وہاں تو 15واں پیدا ہی نہیں ہوا کائنات میں. انبیاء بھی اس مقام پر نہیں ہے, اس فہرست میں نہیں ہے, لیکن کردار اتنا معصوم ہے. جملے پر آپ غور کر لیں, کردار اتنا معصوم ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں مقام عصمت اور عصمتوں کی بقا کا جو میدان ہے. نہیں, اگر آپ کو میری پہلی دوسری تقریر یاد ہو تو شاید اس سے استفادہ کر سکے کہ جو عصمتوں کی بقا کا میدان ہے, آدم کی عصمت اس میدان میں بچے گی آ کر کے, نوح کی زحمت یہاں بچے گی, نبوتوں کی بقا, رسالتوں کی بقا, عصمتوں کی بقا کا نام ہے کربلا. اور اس کربلا کو ضرورت ہے زینب کی. کون ہے جو عصمت کردار زینبی کا اندازہ لگا سکے؟ میرے عزیز و دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. آپ کو پتا ہے کہ جناب زینب کی کتنی ضرورت ہے کربلا کو؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کتنی ضرورت ہے کربلا کو زینب کی کہ زینب کے پیدا ہوتے ہی ذکر کربلا ہوا. بچی پیدا ہوئی، نانا کی آغوش میں آئی، اپنی پارے جگر کو دیکھا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے رسول کے اشکہائے مبارک ریش مبارک سے ٹپکنے لگے. رسول خدا پہلی نواسی ہے، آپ کی بیٹی کی بیٹی ہے، یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے. مولا کائنات کو آ کر کے مبارک بات دی کسی نے، علی بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری. مولا ہم نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہہ دیا، مبارک بات دی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم اس بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا. جملہ عرض کروں آپ کے سامنے، محسوس کیجئے گا اس کو. جس طریقے سے امام حسن اور امام حسین کا نام بھی پیغمبر نے نہیں رکھا، نہ جناب سیدہ نے رکھا. بچہ پیدا ہوا، مولا کائنات گھر میں آئے، جناب سیدہ نے بچے کو باپ کی آغوش میں دیا. سیدہ تم نے کیا نام رکھا؟ کہا علی ہم نے نام رکھنے میں آپ پر سبقت نہیں کی، احترام ایک آل محمد دیکھیں. سیدہ کچھ بھی ہو لیکن علی شوہر ہے، امام ہے. کہا ہم نے سبقت نہیں کی، آپ نام تجویز فرمائیں. کہا سیدہ جب تم نے مجھ پر سبقت نہیں کی تو میں رسول پر سبقت کیسے کروں؟ لیے ہوئے بزم رسالت میں آئے، علی کیا نام رکھا؟ کہا رسول خدا آپ تجویز فرمائیں، میں نے آپ پر سبقت نہیں کی، آپ پر پہل نہیں کی میں نے نام رکھنے میں. کہا جب علی تم نے مجھ پر پہل نہیں کی تو میں خدا پر کیسے پہل کروں؟ جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ اے رسول خدا، خدا باپ درود و سلام کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بیٹے کا نام حسن رکھیں. اہتمام دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل یہی انداز جناب زینب کے لیے. رسول بچی کو لیے بیٹھے ہیں، جبرائیل نازل ہوئے، رسول خدا اس بچی کا نام زینب رکھیں. ہے جو محسوس کرے جناب زینب کی سیرت و کردار کو، کس منزل پر ہے مقام زینب؟ یہ بچپنا ہے، یہ بھی ولادت ہے، اس کے بعد کی منزلیں میں تو کہہ چکا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کی منزلیں آپ کے سامنے ہیں کہ جناب زینب کی سیرت کا عالم کیا ہے. شادی کا وقت آیا، جناب عبداللہ نے پیغام دیا تو مولا کائنات نے کہا عبداللہ پیغام قبول تو ہے لیکن ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ کہ جب حسین سفر کرے گا تو تم زینب کو روکو. میرے عزیزوں، ان جملوں کو صرف فضیلت اور محبت میں نہ دیکھیں، یہ جملے ضرورت کی عکاسی کر رہے ہیں کہ زینب کو روکو گے نہیں، نہ اس لیے کہ زینب حسین کو اتنا چاہتی ہے، یہ سب مسائل دوسرے ہیں، نہیں، زینب کی ضرورت ہے کربلا کو. اگر زینب نہ جائے گی تو کربلا بھول رہ جائے گی. کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. جب جناب زینب بھائی کے سامنے آتی ہے، حسین استقبال کرتے ہیں زینب کا، اس کردار کی عصمت کی اس منزل پر ترکی اولا کا دھبا تو کوئی دکھائے زینب کے دامن پہ. حسین ابن علی مدینہ سے سفر کر رہے ہیں،
بہن آئی، بھیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، کہ زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہیں، حسین سے بہتر کون سمجھائے گا ان مقامات کو؟ جناب زینب گھر آئیں، جناب عبداللہ مریض ہیں، تاریخ کہتی ہے مریض ہیں، وہ کافی شدید علیل ہیں۔ جناب زینب آ کے عبداللہ کے سرحانے بیٹھ گئی، علی کی بیٹی ہے مگر زوجہ ہے، شوہر کے مقام کو پہچانتی ہے، آ کے سرحانے بیٹھ گئی۔ جناب زینب سر جھکا کے، چونکہ عبداللہ کی آنکھ لگی ہوئی ہے، اچانک نہیں معلوم قطرات عشق جناب زینب کے چہرے پہ گر، یا کیا ہوا، عبداللہ نے آنکھیں کھولی، شہزادی کے چہرے کو متغیر پایا، کہتے خیریت تو ہے؟ کہا عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا بھائی سفر کر رہا ہے۔ کہاں بھی بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں اتنا مریض ہوں کہ چلنے کی تاب نہیں ہے حسین کے ساتھ، ورنہ میں خود بھی چلتا اپنے مولا کے ساتھ۔ اور کہا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی؟ اللہ رے آل محمد کے گھر کا ادب۔ کہ شہزادی وہ تو آپ کے عقد میں شرط کی تھی آپ کے بابا نے کہ جب آقا حسین سفر کریں گے تو میں آپ کو روکوں گا نہیں، جائیے جائیے خوشی سے جائیے، میرے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتی جائیے۔ جعفر کا بیٹا ہے، عبداللہ ہے، معلوم ہے جب حسین عراق کا سفر کریں گے تو کیا ہوگا، کہ دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتی جائیے، اگر کوئی جنگ ہو جائے تو ایک میری جان لیتے۔ بھیا میں اجازت لے آئی، چلو زینب سامان سفر تیار ہو گیا، شہزادی آمادہ ہو گئی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھ سوچا چل کے دیکھوں کہ کیسے حسین سفر کرتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا پورا منظر آپ کے سامنے ہے، اچانک میں نے ایک آواز سنی، مدینے والو تحت نظر ہٹ جاؤ، تحت نظر ہٹ جاؤ۔ لوگ گھبرا کے پیچھے ہٹے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ کہ ہٹا کیوں رہا ہے لوگوں کو؟ کہ لگتا ہے کہ زینب سوار ہونا چاہیے۔ کے ساتھ کربلا آ گئی، اب تک سب دونوں کی مصیبتیں برابر ہیں، امام حسین نے ماں کا مزار چھوڑا، زینب نے چھوڑا، بابا کی لہر، ماں کی لہر سے جدا ہوئی، زینب بھی جدا ہوئی، حسین بھی جدا ہوئے، نانا کی قبر کو الوداع دونوں نے کہا، حج کو عمرے سے دونوں نے بدلا، کربلا کے میدان میں دونوں ساتھ آئے، دونوں ساتھ پیاسے ہیں، حسین ابن علی بھی پیاسے ہیں، زینب بھی پیاسی ہے، رات کی تاریکی میں جگہ جگہ بہن بھائی کے ساتھ ہے۔ حسین ابن علی نے جب منظر دیکھا، ایک خیمے میں جا رہے ہیں، حسین ابن علی نے شب عاشور خیموں کا تلایا پھرا ہے، ایک ایک خیمے کا جائزہ لیتے رہے حسین، ایک خیمے میں دیکھتے دونوں بچے سامنے بیٹھے ہوئے، اور ماں کہتی کل روز قربانی ہے، کل روز قربانی ہے، میرے لال خبردار دیر میں کرنا جانے میں۔ حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
صبح ہوئی، ایک ایک جانصار جاتا رہا، جب لوگ نلائے گئے اولاد جعفر سامنے آئی، مامو جان آقا میدان کی اجازت، حسین ابن علی خان بچے ماں سے متصل ہوئے، زینب لے کر کے بیٹوں کو حسین کی طرف آئی، مولا نے آتے ہوئے دیکھا اب حسین سے انکار نہیں ہو سکتا، کہتے زینب ان کے باپ ان کے والد عبداللہ ہیں، کہ باپ بھیا عبداللہ نے یہ کہہ کے بھیجا تھا اگر جب ہو جائے، امام حسین نے سر کو جھکا لیا، آل محمد گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان کا رخ کر رہے ہیں، ساری بیویاں زینب کو دیکھ رہی ہیں، ساری بیویوں کی نظر زینب پر ہے، ارے کس طریقے سے اپنے بچوں کو مرنے کے لیے بھیج رہی ہے، دشمنوں نے آل محمد کو آتے ہوئے دیکھا، عمر صاحب کہتا ہے ارے اس بہن کی محبت کیا جب ہے اپنے بھائی سے، آل محمد میدان میں آئے، بیویاں زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، آل محمد میدان گلا میں اترے، حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر تیار کے پوتے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، ارے وہ حملہ کر رہے ہیں کہ فوجوں کی طرف بتا ہو رہی ہے، لیکن تین دن کے روکے بھی ہیں، تین دن کے بھی Thank you.
حسین یا حسین
یا حسین